بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 جولائی 2012، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں روزہ، رمضان اور قرآن کی فضیلت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي، آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، ماہ رمضان مبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کا ہم نے مطالعہ کیا تھا جو شعبان کے آخری روز آپ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے جمعے جب اس خطبے کا بیان ہو رہا تھا تو وہ بھی شعبان کا آخری روز تھا، اور اس کے اگلے روز ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا. اس خطبے کے ذریعے جو اصل بات تھی وہ یہ کہ اس مہینے کی عظمت اور اس کی جو برکات اور فضائل ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے واضح ہو جائیں، تاکہ اس ماہ کے آغاز ہی سے وہ کمر کس لیں اور پورے طور پر اس مہینے کی برکات سے استفادے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکے. بہت ہی اس اعتبار سے مناسب حال اور شعبان کے آخری روز آپ کا خطبہ ارشاد فرمانا کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ اس ماہ مبارک کی برکات اور اس کی سعادت سے فائدہ اٹھانے میں کوئی شخص محروم نہ رہے، پوری ذہنی تیاری کے ساتھ وہ اس کے لیے کمر بستہ رہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی جس میں ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، ان پر بھی گفتگو پچھلی مرتبہ اختصار سے ہوئی تھی. تو ایک بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ ماہ رمضان اگرچہ روزوں کا مہینہ ہے لیکن اصل میں یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. یعنی اس کے دو پہلو ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان کے مہینے کا اصل تعارف یہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. ہاں، اس کے بعد آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی تم میں سے اس ماہ کو پائے، جسے اللہ تعالیٰ یہ سعادت دے دے کہ اسے اپنی عمر میں یہ مہینہ مل جائے، تو اس پر لازم ہے کہ پورے ماہ کے روزے رکھے. یہ دو پہلو وضاحت کے ساتھ سامنے آتے ہیں کہ یہ مہینہ ایک طرف نزول قرآن کا مہینہ ہے، دوسری طرف کسی کو روزے کی عبادت کا مہینہ قرار دیا گیا. چنانچہ روزے کی برکات اور فضائل کیا ہیں اور اس ماہ کی، اس کے اندر ہم نے وہ خطبہ پڑھا، اور ایک حدیث میں آپ کو اور سناؤں گا تاکہ روزے کی برکات اور اس کی فضائل بھی ہم پر پوری طرح عیاں ہوں، واضح ہوں، جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر واضح کی. پھر قرآن کے فضائل اور اس کی عظمت کیا ہے اس پر بھی ایک قدر تفصیلی حدیث ہے. ویسے تو جوامع الکلم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات اور آپ کے احادیث اور مدات بہت جامع ہوتے تھے, تو جوامع الکلم جامع کلمات کا ایک بہت خوبصورت مجموعہ ہے قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے. انشاءاللہ آج ہم اس کا مطالعہ بھی کریں گے تاکہ جو بھی ماہ رمضان کا حصہ باقی ہے تو ان دونوں نعمتوں سے, روزے کی جو سعادت ہمیں مل رہی ہے, موقع مل رہا ہے, ماہ رمضان ظاہر بات ہے کہ روزے کی عبادت اپنی جگہ ایک بہت اجر و ثواب کا موجب ہے اور اللہ کی رضا کا موجب ہے, لیکن رمضان کے روزے کی خصوصی فضیلت ہے. ماہ رمضان کا روزہ ایک بھی چھوٹ گیا تو اس کی تلافی صحیح معنی میں ہو نہیں سکتی, چاہے انسان پھر ساری عمر روزے رکھتا رہے. اس کی ایک خصوصی امتیازی فضیلت ہے, تو اس سے بھی ہم پورا فائدہ اٹھائیں. اور قرآن مجید جو اصل میں سب سے زیادہ عظمت والی شے تو وہ ہے, جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ قائم ہو گئی وہ عظیم ہو گئی. جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ٹھہرا, جس رات میں قرآن کا نزول ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل قرار پائی. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. وہ جو ایک زمانے میں تصور تھا, مت تھی کہ ایک پارس کا پتھر ہوتا ہے کہ آپ جس دھات کو بھی ٹچ کریں وہ دھات سونا بن جائے, تو یہ پارس کا پتھر کوئی ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا, خیالی شے ہی معلوم ہوتی ہے, لیکن واقعی اگر کوئی پارس کا پتھر اس معنی میں ہے تو وہ قرآن ہے. جس چیز سے چھو جائے اس کی فضیلت آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہے. چنانچہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور اس علم کو آگے پھیلائے. فضیلت میں سب سے اونچا مقام اس شخص کا ہے. تو بہرحال اس قرآن کی فضیلت بھی ہمارے سامنے واضح ہو, اور یہ آپ نے وہ حدیث بھی سن لی تھی کہ ماہ رمضان کا پروگرام اصل میں دن کا روزہ اور رات کا قیام مع القرآن ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے اس ماہ مبارک میں روزے رکھے ایمان کی کیفیت کے ساتھ اور اللہ ہی سے اجر و ثواب کی امید میں, اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. اور جو رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا, جس کی وضاحت میں کر چکا ہوں, کھڑا رہا کس معنی میں, قیام اللیل. قیام اللیل کا اصل مقصد رات کو نفر میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا یا سننا. جس نے ماہ رمضان کی راتیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے یا سننے میں گزاری, من قام رمضان ایمانا واحتسابا, ہاں حالت ایمان میں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید میں, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. گویا دن کا روزہ اور رات کا قیام اس ماہ مبارک کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے صحیح معنوں میں یہ دو پروگرام ہیں جو سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان دونوں پروگراموں سے بھرپور طور پر استفادے کی توفیق عطا فرمائے. روزے کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے یہ حدیث میں آپ کو مزید سنانا چاہوں گا, اس کے بعد عظمت قرآن کے ضمن میں جو حدیث ہے وہ انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر امثالها, انسان کا ہر عمل یعنی ہر نیکی اس کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. عام جو نیکی کے اعمال ہیں ان کے حوالے سے یہ اصول ہے. ایک بات تو قرآن مجید میں بڑی کیٹیگوریکلی آئی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو کوئی ایک نیکی کا کام کرے گا, خیر کا کام کرے گا, اسے اجر 10 گنا ملے گا, یہ اس کی رحمت ہے. لیکن بعض اعمال وہ ہیں کہ ان کا اجر و ثواب 700 گنا تک ہے، جیسے انفاق فی سبیل اللہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، مزید بھی بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اس کے خلوص کو دیکھ کر انفاق کر رہا ہے، کس جذبے سے کر رہا ہے، کن حالات میں کر رہا ہے، خود اپنا ہاتھ تنگ ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو 700 گنا تک اجر و ثواب عام طور پر کسی بھی نیک عمل کا اللہ کے ہاں طے ہے. اِلَّا الصَّوْم، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کی عبادت اس سے مستثنا ہے، روزہ اس قاعدے کے اندر نہیں آتا. مراد کیا ہے کہ اس کا اجر و ثواب کسی حساب کتاب میں نہیں آتا، وہ بے حد و حساب، یہ کوئی خاص ہی ہے اس کا معاملہ، اور اس کی جو خصوصیت ہے اس کے حوالے سے آگے الفاظ آتے ہیں، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ خاص میرے لیے ہے. عام طور پر اس کا مفہوم یہی بیان کیا جاتا ہے کہ روزے دار جو ہے اس میں ریاکاری عام طور پہ نہیں ہوتی، وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور پابندی کر رہا ہے. مواقع بہت سارے آتے ہیں کہ وہ کچھ کھا پی لے، وہ ڈنڈی مار جائے، لیکن صرف اللہ کی خاطر وہ رکا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں اللہ کی رضا کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ غالب ہے. فَإِنَّهُ لِي، یہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یہ الفاظ میں یا آپ کہیں گے تو اس کا کچھ اور مفہوم ہوگا، اور جب وہ شہنشاہ ارض و سماوات کہے گا کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کا مفہوم بہت مختلف ہے. وہ جزا کہ جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتی، جو کسی حساب کتاب میں نہیں آ سکتی. تو روزے کی فضیلت اور اجر و ثواب جو ہے وہ اس حدیث سے واضح ہے. مزید فرمایا، یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، روزے دار جو ہے وہ کھانا پینا اور اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے سے رکا رہتا ہے، ان چیزوں کو ترک کر دیتا ہے صرف میری خاطر. للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، اس کے لیے فرحت اور خوشی کے دو مواقع ہیں. فرحت عند فطرہ، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا تجربہ ہر روزے دار کو روزانہ ہوتا ہے، ایک خوشی وہ ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور وہ ہر شخص اس کا تجربہ ہے. وفرحت عند لقاء ربه، اور ایک خاص فرحت اور مسرت اس وقت ہوگی جب وہ روزے دار اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اس وقت جو اس پر کیفیت طاری ہوگی اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن روزے دار کے لیے یہ دو فرحتیں ہیں. ولخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو جو ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر. اب یہ اس کی قدردانی ہے. والصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، یہ انسان کو اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ پھر انسان گناہوں سے بچ سکے، معاشی سے بچ سکے. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اور جب تم میں سے کسی ایک کے روزے کا دن ہو، یعنی جس دن کوئی شخص روزے سے ہو، فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو دو کاموں سے بات رہے، کوئی فضول بات زبان سے نہ نکالے، کوئی شرم و حیا سے گری ہوئی بات زبان سے نہ نکالے، اور شور شرابہ جھگڑا نہ کرے. یعنی ایک بات تو اصولی ہے کہ اسے گناہوں سے تو بچنا ہی ہے، وہ جو اور حدیث میں آیا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس کسی نے روزہ رکھنے کے باوجود غلط بات کہنا، جھوٹی بات کہنا، لوگوں کو دھوکہ دینا اور غلط کام، جھوٹے کام، یہ نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنا جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دے، یہ روزہ نہیں ہے. روزے میں تو انسان جائز اور طیب چیزوں کو بھی چھوڑتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور اس کو تو چھوڑے اور گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے، یہ تو مذاق ہے. لہذا روزے کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے، غلط کام سے بھی رکنا ہے، اور خاص طور پر ان دو چیزوں کا خاص خیال رکھے کہ زبان سے کوئی بات اخلاق سے گری ہوئی نہ نکلے، ولا یسخب، اور شور شرابہ جھگڑا نہ کرے. فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، تو اگر کوئی شخص اسے گالی دے، برا بھلا کہے، یا اس سے جھگڑے اور لڑنے پر آمادہ ہو جائے، فَلْيَقُلْ إِنِّي إِمْرَأٌ صَائِمٌ، تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں اس وقت آپ کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اور میں جھگڑے میں نہیں پڑ سکتا، کنارہ کش ہو جائے. یہ ہے جو بہت جامع حدیث ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ. اب آئیے کہ عظمت قرآن دوسرا پہلو جو اس ماہ مبارک کا بہت اہم ہے، کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ اور قرآن مجید سے تجدید تعلق کا مہینہ ہے. ویسے تو ایک بندے کا، بندہ مومن کا، قرآن کے ساتھ تعلق پورے سال ہی رہنا چاہیے، لیکن اس تعلق میں دسیوں بیسیوں گنا اضافہ ہو جانا چاہیے اس ماہ مبارک میں. اور جن لوگوں کا تعلق سال بھر جو ہے وہ کچا پکا رہتا ہے، ان کے لیے موقع ہوتا ہے کہ بھرپور طور پر تجدید تعلق کریں قرآن مجید کے ساتھ. قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کی نیت، اس کا جذبہ. عظمت قرآن کے حوالے سے ویسے تو اور بھی بہت احادیث ہیں، لیکن یہ ایک قدر مفصل حدیث ہے جس کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور جامع ترمذی اور دارمی دونوں کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی. عن علی بن قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انها ستكون فتنة، ان قریب ایک بڑا فتنہ رونما ہوگا. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر دور خلافت راشدہ ہے، اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے آخری حصے میں یہودیوں نے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت بھی ہوئی، اور اس کے بعد 4.5 سال تک مسلمان ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ برسر پیکار ہوئے، اور تلواریں اٹھی اور جنگیں ہوئی. یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا. فتنہ ایسی سچویشن کے بعض اوقات یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، جب فتنہ زیادہ شدید ہو تو ایک حدیث کے مطابق نہ مرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، نہ مارنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیوں مار رہا ہوں. ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے. چنانچہ آپ نے خبر دی، انہا ستکون فتنتن، ان قریب ایک بڑا فتنہ رونما ہوگا. قلت ما المخرج منها یا رسول اللہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے خبر تو دے دی ہے. یہاں آپ نوٹ کریں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا انداز یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ زیادہ علمی سوال کریں، اکیڈیمک سوال زیادہ کریں کہ حضور بتائیے وہ فتنہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی، کہاں سے نکلے گا، اس کا والیوم کیا ہوگا. ہم ہوں تو ایسے 20 سوال کر دیں. انہوں نے ایک ہی سوال پوچھا، اس سے نکلنے کا طریقہ بتائیے، بچنے کا. آپ نے فرمایا کہ فتنہ آئے گا تو یقیناً آئے گا کوئی، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. اب ہمارے لیے رہنمائی چاہیے کہ ہم اس میں کریں کیا، کیسے نکلیں، کیسے بچیں. یہ ہے عملی سوال. قال کتاب اللہ، فرمایا کہ راستہ اس کا ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس کو مضبوطی سے تھامو. اب اس کے بعد اللہ کی کتاب کی فضیلت، وہ آپ کے لسان مبارک سے جیسے پھول جھڑتے ہیں، اس طریقے سے حکمت اور دانائی کے موتی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے جھڑے ہیں. آپ نے فرمایا، فیہ نبأ ما قبلکم، یہ قرآن وہ شے ہے جس میں تم سے پہلے قوموں کے تذکرہ بھی موجود ہے، ان کی خبریں، ان کے حالات. اور آپ کو معلوم ہے، اور آج کل تو دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے، انشاءاللہ مکی صورتوں کا جو آغاز ہوگا تو وہاں پر سابقہ رسولوں کا اور سابقہ اقوام رسولوں کی قومیں جن پر اللہ کا عذاب دنیا میں آیا تفصیل سے ان کا ذکر ہوگا. وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور تمہارے بعد میں آنے والے جو حالات ہیں ان کے اشارے بھی موجود ہیں، اس کے لیے بھی خبر ہے. وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان جو بھی جھگڑے ہوں یا مسائل کھڑے ہوں ان سب کا فیصلہ اور حکم بھی اسی قرآن میں موجود ہے. یہ قیامت تک کے لیے رہنما کتاب ہے، لہذا قیامت تک جو بھی مسئلے کھڑے ہوں اور جو بھی جھگڑے اٹھیں ان سب کا فیصلہ اور ان کا حکم، اس میں رہنمائی اس قرآن میں موجود ہے. هو الفصل ليس بالهزل، یہ فیصلہ کن کلام ہے، کوئی شاعرانہ یاوا گوئی نہیں ہے، لفاظی ہو محض اور ابتذال ہو جس کے اندر اخلاق سے گری ہوئی زبان استعمال کی جا رہی ہے. یہ فیصلہ کن کلام ہے، سورہ والطارق میں فرمایا انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل. اور فیصلہ کن کلام کس درجے میں فیصلہ کن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، عروج تک پہنچائے گا، اور اسی کو ترک کرنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کرے گا. اب قوموں کی قسمت کا فیصلہ اس قرآن کی بنیاد پر ہوگا، یہ فیصلہ کن ہے ڈیسائسو. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو شخص تکبر اور سرکشی کی بنیاد پر اس قرآن کو چھوڑے، نظر انداز کرے، اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کرتے رہے. اللہ کا کلام ایسی عظیم شے، اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ قرآن جو عطا ہوا، اور اس کے ساتھ کوئی شخص اس طرح کا رویہ برتے، قسمہ اللہ، اللہ اسے برباد کرتے رہے. ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله، اور جو اس قرآن کے ہوتے ہوئے کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنا چاہے، رہنمائی حاصل کرنا چاہے، اور خاص طور پر مسلمان ہوں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے کہیں اور رجوع کر رہے ہوں قرآن کو چھوڑ کر، کوئی مغربی دانش سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوں، کوئی یونانی فلسفے سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہو، قسم اللہ، اضلہ اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو گمراہ کر کے چھوڑے گا. یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ چاہا پڑھ لیا، نہ چاہا تو نہ پڑھا، چاہا تو استفادہ کر لیا، نہیں چاہا تو اٹھا کے اوپر رکھ دیا. اب ہر معاملے کے لیے، رہنمائی کے لیے اس سے رجوع کرنا ہوگا، اور کہیں اور سے رہنمائی چاہو گے قرآن کو چھوڑ کر تو صرف گمراہی ہی تمہارے حصے میں آئے گی، ہدایت نہیں مل سکتی. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی. ان الفاظ کو سن کر قرآن مجید کی وہ آیت آپ کے ذہن میں آئی ہوگی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مت پڑو. تو وہ جو اللہ کی رسی کا تذکرہ ہوا وہاں پر قرآن مجید میں، اس سے مراد کیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اس کی وضاحت فرما دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ آپ کا فرض منصبی بھی تھا کہ قرآن مجید کی تفصیل، تشریح، اس کی وضاحت آپ کے ذمے. تو حبل اللہ سے مراد ہے، فرمایا وہی تو اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کو تھامنے کا حکم ہوا. ہوا حبل اللہ المتین، یہی ہے وہ اللہ کی مضبوط رسی، جس کے بارے میں ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے کہ طرفہ بیدیکم و طرفہ بید اللہ، یہ اللہ سے جڑنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. اس رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ رابطہ اور مستقل اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کا ذریعہ یہ قرآن ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمِ، اور یہی ہے انتہائی حکیمانہ ذکر. ذکر کی فضیلت بھی بہت آئی ہے، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، اور ذکر اللہ کا بھی سب سے مؤثر ذریعہ خود قرآن ہے، یہ الذکر ہے اور انتہائی حکیمانہ کلام ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہی ہے سیدھا راستہ، صراط مستقیم، جس کی دعا تم نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار رہنمائی عطا فرما صراط مستقیم کی، تو وہ یہی قرآن تو ہے صراط مستقیم. الصراط المستقیم تمہاری دعا کے جواب میں یہ ہے جو تمہیں عطا ہوا ہے تحفہ، قرآن مجید جو الصراط المستقیم. هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ وہ شے ہے کہ اگر اس کے ساتھ وابستہ رہو گے تو خواہشات نفس تمہیں گمراہ نہیں کر سکیں گے، تمہیں سیدھے راستے سے منحرف نہیں کر سکیں گے، اور کوئی غلط خیالات تم پر اثر انداز نہیں ہوں گے اگر قرآن کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہے، اس کو تھامے رکھا. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور یہ اللہ کا کلام وہ ہے کہ جس میں التباس نہیں کیا جا سکتا، گڑبڑ کر کے اس کے مفہوم کو نہیں بدلا جا سکتا. سابقہ کتابوں میں تحریف بھی کی گئی، گڑبڑ بھی کیا گیا حق و باطل کو، اس کتاب میں یہ کام نہیں ہو سکتا، اس میں زبانیں اس میں اس کے مفہوم کو گڑبڑ نہیں کر سکتی، یہ خود اپنی حفاظت کرتا ہے. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور علماء کبھی اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے، یعنی ساری عمر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اسی کو اپنا اڑنا بچھونا بنانا، صبح شام پڑھنا، لیکن کبھی یہ محسوس نہیں کریں گے کہ اس میں جو کچھ حکمت کے موتی تھے اور جو کچھ رہنمائی تھی وہ ساری کی ساری ہم نے حاصل کر لی اور اب کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کی تشنگی بڑھتی جائے گی اور زیادہ غور و فکر اور اس میں سے علم و حکمت کے جواہر نکالنا، اس لیے کہ اس میں جو پہلو ہیں اس کے اندر حکم و معارف، حکمتیں اور معرفتیں، اور اس کے جو موتی اور ہیرے، اس کا یہ بہت بڑی کان ہے، آگے وہ الفاظ بھی آئیں گے کہ وَلَا تَنْقُضِي عَجَائِبُهُ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. لہذا ساری عمر پڑھتا رہے کبھی انسان یہ نہیں محسوس کرے گا کہ بس پیٹ بھر گیا، اب اس میں کچھ نہیں، نہیں، تشنگی بڑھتی جائے گی. وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الذَّنِّ، اور بار بار کی تکرار سے اس پر باسی پن تاری نہیں ہوگا کہ انسان بار بار پڑھے اور پھر اکتا جائے، نہیں، ہر دفعہ ایک نیا لکھے. وَلَا تَنْقُضِي عَجَائِبُهُ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ اصل میں تو یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن تخلیق کائنات کا بھی ذکر ہے، زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، اشارے بھی ہیں، جیولوجی کے حوالے سے بھی اشارے موجود ہیں، مثلاً پہاڑوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم نے میخوں کی طرح گاڑ دیے. چنانچہ فزیکل سائنسز کے حوالے سے، کائنات کی کریشن کے حوالے سے اشارات موجود ہیں. یہ بھی فرما دیا تھا کہ کل فی فلک یسبحون، جو کچھ ہے اس کائنات میں، جو بھی ستارے سیارے، سب گردش کر رہے ہیں. اب یہ ایک زمانے میں تو یہ کانسیپٹ نہیں تھا، ہم نے ہر شے کو پانی سے زندہ کیا ہے، پہلے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لوگوں کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی کہ ہاں یہ بات بھی قرآن نے کہی تھی، اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، اب سمجھ میں آ رہی ہے جب سائنسی ترقی وہاں تک پہنچی ہے، فزیکل سائنسز کا نالج وہاں تک پہنچا، اور نئے نئے جو ہے اس کے اندر سے وہ مشاہدات ہوں گے انسان کو، اور انکشافات ہوں گے، عجائبات اس کے سامنے آتے رہیں گے. اس کے اندر مفہوم یہ بھی تھا اور یہ پہلو بھی تھا، یہ ڈائمنشن بھی تھی، اس لیے کہ قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے اور وہ خالق کائنات ہے، کائنات اس نے پیدا کی ہے، اور یہ اس خالق کائنات کا کلام ہے. تو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب، ایک اقبال کے، علامہ اقبال کے شارحین میں سے ایک بڑا ان کا نام ہے، وہ ان کا یہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا، اس کا فعل اس کی تخلیق کی کائنات ہے، اور اس کا کلام یہ قرآن ہے، قول اور فعل اس میں تضاد نہیں ہے. یعنی قرآن مجید میں کوئی شے ایسی نہیں ہوگی جو کائنات کی اصل حقیقتوں سے ٹکرائے یا اس سے مخالف ہو، بلکہ اشارے جو ہیں وہ اصل حقیقتوں کی طرف ہے, انسان کو وہاں تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے. تو ولا تنقضی عجائبہ, فلسفہ ہو, معرفت ہو, حکمت ہو اور فزیکل سائنسز ہو, ان سب کے حوالے سے نئے نئے انکشافات اور نئی نئی چیزیں آتی ہی رہیں گی, اس کے عجائبات کبھی ختم. والذی لم تنتہی الجن اسمعت حتی قالوا, یہی ہے وہ کلام کہ جس کے بارے میں جب جنوں نے اس کو سنا تو بے اختیار پکار اٹھے, انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به. یعنی جنوں جیسی مخلوق کو بھی یہ قرآن موم کر دیتا ہے جب جنوں نے سنا ہے, اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے, یہ آیت سورہ جن کی ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به, تو بے اختیار پکار اٹھے کہ ہم نے سنا ہے قرآن جو بہت دل کو لبھانے والا ہے, جس میں بڑی کشش ہے, یہدی الی الرشد, اور وہ صحیح راستے کی طرف, نیک راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فآمنا به, تو ہم اس پر ایمان لے آئے. یہ تاثیر ہے اس قرآن کی. اب آخر میں تین الفاظ ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا سمپ کیا, من قال به صدق, جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کی اس نے سچ کہا. اس لیے قرآن سے زیادہ سچی بات تو کسی کی ہو نہیں سکتی. الحق, ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں کسی ایک واقعے کو دیکھوں اور اس کے بعد اس کو اپنی طرف سے سچ سچ بھی بیان کروں تو اس واقعے کے بہت سے پہلو ہیں جو میرے سامنے نہیں ہوں گے, میں ایک اینگل سے دیکھ رہا ہوں, اور میں اپنی طرف سے 100% سچ بھی بولوں تو وہ 100% سچ نہیں ہوگا, بہت سے پہلو میں نظر انداز کر رہا ہوں. یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو کل علم رکھتی ہے, لہذا وہ جو بات کہے گا وہ 100% حق, ہر پہلو سے حق. چنانچہ اس قرآن کے بنیاد پر, یعنی قرآن میں جو خبریں آئی ہیں, قرآن میں جو ہدایت آئی ہے, جو رہنمائی ہے, اس کی بنیاد پر جب کوئی بات کرے گا کوئی شخص تو وہ سب سے زیادہ سچا انسان ہے. جو قرآن کی بات بنیاد پر کوئی بات کرے اس نے درست کہا. من قال به صدق, اس نے سچ بولا. ومن عمل به اجرا, اور جس کسی نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے, ضائع ہونے والا نہیں, مطمئن رہے. ومن حکم به عدلا, جس نے قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا تو اس نے یقیناً عدل سے کام دیا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم, دیکھیں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن ہر جملہ جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. جوامع الکلم, نہایت جامع کلمات, اور ان میں آخری یہ ہے کہ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم, اور جس کسی نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا, جو داعی القرآن بن گیا, اس کو تو ہدایت مل گئی سیدھے راستے کی, کوئی اور اس ہدایت سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے, لیکن جو شخص قرآن کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ضمانت ہے کہ اس کو ہدایت مل گئی سیدھے راستے کی. یہ ہے وہ حدیث مبارک جس میں قرآن مجید کی فضیلت کے بہت سے پہلو ہیں جو نمایاں ہوتے ہیں. اس ماہ میں اس برکتوں والے قرآن سے فائدہ اٹھانے کا بہترین موقع ہے. دن کا روزہ, رات کا قیام مع القرآن. الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ لاہور میں کئی مقامات پر یہ پروگرام ترجمہ قرآن کا, دورہ ترجمہ قرآن کا چل رہا ہے. ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, اس مسجد میں بھی ہے, اور یہ سعادت میرے حصے میں آئی ہے اس پر تبا, اور جو تراویح میں ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. آپ حضرات اس سے واقف ہیں, یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے, یہ نصف صدی کا قصہ ہونے کو ہے. 1984 میں پہلی مرتبہ اس مسجد میں دورہ ترجمہ قرآن ہوا تھا, جون کا مہینہ تھا, راتیں سب سے زیادہ مختصر تھیں اور گرمی شدید تھی, اور ہال تو یہی تھا لیکن اے سی اس وقت نہیں ہوا کرتا تھا. اور اس وقت ہمت کی تھی والد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سارا احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لوگ قرآن سنتے ہیں نماز میں تراویح میں پورا قرآن سن جاتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا میسج کیا ہے پیغام کیا ہے ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی. لہذا ان کا تو چونکہ اڑنا بچھونا قرآن تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص ذہنی اور قلبی تعلق قرآن کے ساتھ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تراویح کے ساتھ اس کا بھی اہتمام کریں کہ ترجمہ قرآن ہو. چنانچہ وہ کام جو پہلے سے کیا گیا تو لوگ سمجھتے تھے ناممکن ہے, اس لیے کہ ساری رات جاگنا پڑتا ہے. آج کل بھی اب یہی ہو رہا ہے یہاں پر کہ ہم جب فارغ ہوتے ہیں تو لوگ جا کر سحری کرتے ہیں اپنے گھروں پر, تو رات جو ہے وہ قرآن کے ساتھ گزرتی ہے. لیکن یہ کہ دن کا روزہ رات کا قیام ماہ رمضان المبارک سے بھرپور استفادے کا یہی طریقہ ہے کہ ان دونوں کا اہتمام ہو, بھرپور اہتمام ہو. اللہ تعالی ہمیں اس سے استفادے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. چند باتیں عرض کروں گا. آج کل اخبارات میں اب تو کافی ذکر ہو رہا ہے کہ برما جس کا نیا نام میانمار ہے, عجیب و غریب نام ہے جو بھی ہے, وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, ہو گیا مانند آ برزا مسلمہ کا لہو, اقبال نے کہا تھا بہت پہلے, لیکن صورتحال تو یہی ہے. ہر جگہ جہاں دیکھیں آپ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو مسلمانوں پر, اور سب سے ارزاں خون ہے تو مسلمان کا ہے. لاکھوں جو ہیں وہ عراق میں خون میں غلطا کر دیے گئے, اور کس بنیاد پر کہ عراق کے اندر جو ہے وہ ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز ہیں, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. ایک جھوٹا فسانہ گھڑا گیا, اس کی بنیاد پر حملہ کیا, لاکھوں افراد جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے. اتنے تو شاید جو حشرات الارض ہیں وہ بھی تلف نہیں کیے جاتے جس طریقے سے, اور پوچھنے والا کوئی نہیں, اس لیے کہ مسلمان. اور جو سب سے بڑا مجرم ہے اسے کوئی نہیں کہتا کہ بھئی تم نے اتنا بڑا جرم کیا, اب اس کی تلافی کیا ہے, تمہیں حق کیا ہے کہ اب تم دنیا میں اس انداز سے کھڑے ہو سکو کہ ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں. لیکن یہ نہیں, کسی کو ضرورت نہیں, ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں. مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہے, اور اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ غلبہ ہے طاغوتی قوتوں کا, ابلیسی قوتوں کا. اور سب سے بڑا جو رونا ہے وہ یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک, ان کی حکومتیں, وہ بھی ان کی جیب میں ہیں. کہیں 10 عیسائی مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو جائیں دنیا کے کسی خطے میں, طوفان آ جائے گا, ساری دنیا کا میڈیا چیخ اٹھے گا, ایک ہی خبر ہوگی اور سارے مسلمان مل کر اس کو کنڈم کر رہے ہوں گے, اور معذرتیں پیش کر کر کے ہلکان ہوتے جائیں گے. لیکن ہزاروں لاکھوں مسلمان بے گناہ قتل کر دیے جائیں, کسی کے ماتھے پر تیوری اس کی بل بھی نہیں کرتا. یہ اس وقت کی صورت حال ہے, اور خاص طور پر حکمرانوں کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا. آج پہلی مرتبہ میں نے اخبار میں کچھ دفتر خارجہ کی طرف سے دیکھا ہے کہ انہوں نے بھی اس کی کوئی مذمت کی ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مسلمانوں پر, اور اس کے خلاف آواز بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہیں. کوئی احتجاج, کوئی اس کی حکومت سے احتجاج, کوئی ان سے کوئی بائیکاٹ, کوئی عالمی سطح پر اس مسئلے کو اٹھانا, کوئی OIC جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے اس کے اندر واقعی کوئی سنجیدہ غور کر کے کوئی قدم اٹھائے, کوئی فیصلہ کن جس سے دنیا کو کوئی میسج مل جائے, بالکل توفیق سے محروم. یہ بہت بڑا دنیا ہے. لیکن بہرحال جو جس حد تک بھی آواز اٹھا سکے اسے اٹھانی چاہیے, اور مسلمانوں کے پر جو ظلم و ستم ہے اس کے خلاف ضرور بات ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے, پورے عالم اسلام کے مل کر ایک وحدت بنے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا. ایک زمانے میں جب مسلمانوں کے پاس قوت ہوتی تھی تو ایک خاتون کی پکار پر آپ کو معلوم ہے کہ دربار خلافت سے لشکر بھیجا گیا تھا, اور ایسے واقعات دو ہوئے. 90 ہجری کے اندر, پہلی صدی ہجری کے آخری عشرے میں, آپ کو معلوم ہے یہ دیبل کی بندرگاہ پر جو ہوا تھا کراچی کے قریب, مسلمانوں کا ایک تجارتی جہاز لوٹا گیا اور اس کے اندر ایک خاتون کی بے حرمتی کی گئی, اور اس نے صدا لگائی کہ کہاں ہے خلیفہ, اور وہ آواز وہاں تک پہنچی, اور پھر وہاں سے دربار خلافت سے فوج بھیجی گئی اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا اور پوری دنیا کو میسج دیا گیا کہ کسی مسلمان کی عزت کو کوئی جو ہے میری نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا پوری دنیا میں، ورنہ اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیا جائے۔ اس کے بعد تقریباً 250 ہجری میں پھر یہ واقعہ ہوا تھا، استنبول کے قریب اعموریہ ایک مقام تھا، وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی اور وہاں ایک خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کو جیل میں بند کیا گیا یا جو بھی مارا پیٹا گیا، تو وا معتصماہ اس نے آواز لگائی کہ معتصم کہاں ہے خلیفہ؟ ایک خاتون، اور وہ بات وہاں تک پہنچی عباسی خلیفہ معتصم باللہ، اور وہاں سے فوج بھیجی گئی، اس خاتون کو چھڑایا گیا، مجرموں کو سزا دی گئی، اور آج دیکھیے کیا ہو رہا۔ یہ ہے زمین آسمان کا فرق۔ زمین آسمان کا فرق بھی شاید کم ہے جو صورتحال کا یہاں پر فرق، لیکن وجہ ایک ہی ہے، ہم نے اللہ کو اس کے دین کو چھوڑ دیا، بے وفائی اور غداری کی، تو اللہ نے بھی ہمیں دشمنوں کے بہم و کرم پر ڈال دیا۔ اللہ کے دین کو قائم کریں، نظام خلافت کو دوبارہ اس کا حیا کریں، یہ ہے مسئلے کا اصل حل۔ اللہ تعالی ہمیں اس رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔ جو اچھا چلیں وہ بات کرتے ہیں۔